الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. یہ اس مرد مومن کی تقریر کا حصہ ہے جو اس نے فرعونیوں کے سامنے کہی کہ میری قوم آج تمہارے لیے حکومت اور بادشاہت ہے، تم غالب بنے ہوئے ہو ملک مصر کے اندر، لیکن سنو اگر جو تم نے اللہ کے نبی کو ناحق قتل کیا اور اس کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آیا تو کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے بچانے کے اندر اگر آ گیا تو؟ ان جا انا، یہ سب تقریر فرعون نے سنی اس مرد مومن کی تو اس کا دل ایسا پتھر جیسا ہو چکا تھا کہ نصیحت کا کوئی اثر اس کے دل کے اوپر نہیں ہوا، اور الٹا اس نے اپنی قوم کو خطاب کیا، قال فرعون ما اریکم، فرعون کہنے لگا کہ میں تم کو وہی رائے دیتا ہوں، وہی بات بتلاتا ہوں جس بات کے بارے میں مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ میری الوہیت صحیح ہے اور موسیٰ علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، اس لیے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق میرے دل نے جس بات کے صحیح ہونے کا فیصلہ کیا وہ بات میں نے تم کو بتلا دی، لہذا موسیٰ کی بات ماننے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا مطلب، میں تم کو وہی بات کا مشورہ دیتا ہوں جو مشورہ مجھ کو میرا دل دیتا ہے کہ صحیح بات یہ ہے، مناسب اور فائدے کی بات یہ ہے، لہذا میں نے ایک دم صحیح سے مشورہ تم لوگوں کو دے دیا کہ ہم جس دین پر چل رہے ہیں وہ صحیح ہے، موسیٰ والی بات صحیح نہیں ہے، اور میں تم کو ٹھیک راستہ ہی بتلاتا ہوں، میری راہ جو ہے وہ بالکل صحیح راہ ہے. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. اس اللہ کے نیک بندے نے پھر سے تقریر شروع کی، کہنے لگے وہ، اور کہا اس نیک بندے نے کہ اے میری قوم، میں تمہارے بارے میں خوف کرتا ہوں کہ اگلی جماعتوں کی طرح تمہارے اوپر عذاب آئے، یعنی پچھلی امتوں کے اوپر جو الگ الگ دنوں میں الگ الگ اوقات میں جو عذاب آئے تھے، ایسے عذاب کا میں تمہارے بارے میں خوف کرتا ہوں کہ اگر تم نبی کی بات نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر بھی الگ الگ اوقات میں الگ الگ زمانوں میں پچھلی امتوں کی طرح عذاب آئے گا. کون سی امتیں؟ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، عاد کی قوم، ثمود کی قوم اور جو ان کے بعد تھی، ان پر جیسے حالات آئے ایسے برے عذاب کے حالات تمہارے اوپر بھی آئیں گے. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کا ارادہ نہیں کرتے. کوئی بھی بندہ گناہ نہ کرے اور اس کو سزا ہو جاوے، ایسا اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے. کوئی بندہ ظلم کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو بغیر انتقام کے چھوڑ دے دے، ایسا نہیں ہے. ظالموں سے انتقام، بے قصوروں سے عفو درگزر، یہ اللہ تعالیٰ قدیم زمانے سے یہ سنت اللہ رہی ہے. ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، میری قوم میں تمہارے بارے میں خوف کرتا ہوں، چیخ پکار بوم براڑے شور شرابے کے دن سے، کہ اگر تم لوگ سدھرے نہیں، صحیح راستے کے اوپر نہیں آئے تو قیامت کے دن کے عذاب سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں. اب یہ جو اس مرد مومن نے یہ بات کہی تو ہو سکتا ہے کہ کشف کی بنیاد پر کہی ہو, اس کا کشف ہو گیا ہو کہ میری قوم ایمان نہیں لائے گی تو اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب ان کے اوپر آئے گا, یا قیاس کر کے اس نے کہا سابقہ امتوں کے برے حالات پر عذاب آئے تھے تو میری قوم بھی اگر نبی کی مخالفت کرے گی تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا, اس بات پر اس نے قیاس کر کے یہ بات کہی. تنات سے کیا مراد؟ کہتے ہیں کہ تنات سے مراد ہے میدان قیامت جس میں شور گل بہت ہوگا, چنانچہ جنت والے جہنمیوں کو پکاریں گے, جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے, ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار, ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ, اس طرح شور و گل وہاں بہت ہوگا. بات کہتے ہیں کہ قیامت کے میدان کے اندر باقاعدہ اعلان ہوں گے, جب موت کو ذبح کیا جائے گا مینڈے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے بیچ میں, اس وقت پر اعلان ہوگا کہ فلاں ابن فلاں سعادت مند ہے, جنتی ہے, اب کبھی بھی اس کے لیے برے حالات نہیں آئیں گے, اور فلاں ابن فلاں شقی ہے, اب کبھی بھی اس کے لیے اچھے حالات نہیں آئیں گے. ایسے اعلانات ہوں گے, اس اعلان کی آواز کو یوم التناد سے تعبیر کیا گیا. بعض مفسرین نے یوم التناد سے مراد لیا ہے دنیا کے عذاب کے دن کو, کہ دنیا کے اندر جس دن عذاب آئے گا اس عذاب کے دن کو مراد لیا, کیونکہ دنیا میں عذاب آتے وقت پر شور گل چیخنا چلانا پکارنا یہ سب ہوا کرتا ہے, اسی لیے اس کو یوم التناد سے تعبیر کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دال کو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں التنادی, اس سورت کے اندر معنی ہوگا منتشر اور بھاگنے کا دن, منتشر ہونے کا دن اور بھاگنے کا دن, اور قیامت کے دن پورا مجمع منتشر ہوگا, کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا, سب تیتر بیتر ہو کر کے بھاگنے کی کوشش کریں گے. اس کو کہا جاتا ہے تنادی تشدید کے ساتھ یوم تولون مدبرین, تم لوگ پھر پھیرا کر کے قیامت کے دن بھاگو گے. چنانچہ جب جہنم کی چیخنے کی آواز, جہنم کی دھڑاڑنے کی آواز, دراڑے کافر مشرک جہنمی لوگ سنیں گے تو میدان قیامت میں سے وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے, لیکن قیامت کے میدان کے جس کنارے پر بھی جائیں گے وہاں ملائکہ کھڑے ہوں گے. قیامت کے میدان کے چاروں طرف ملائکہ سیکورٹی لگا کر کے کھڑے ہوں گے, کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے. تو ہر جانب میں ملائکہ کھڑے ہیں, تم بھاگنے کی کوشش کرو گے مالکم من اللہ من عاصم, تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا اس دن کوئی نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد, اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے رہے اس کو کوئی راہ بتلانے والا نہیں ہے. حضرات مفسرین نے اس مرد مومن کی تقریر سے چند نتائج نکالے ہیں. پہلا نتیجہ یہ نکالا کہ وعظ اور نصیحت میں جہاں تک ہو سکے ایسا عنوان اختیار کرنا چاہیے جس سے سامعین کو وحشت اور نفرت نہ ہو, ایسا عنوان اختیار کرنا چاہیے. نمبر دو, بیان اور نصیحت کرنے والا فریق اور مدعی جیسا نہ بن جائے, گویا ایک وہ فریق ہے اور سامنے والا مجمع دوسرا فریق ہے, یہ مدعی ہے اور وہ مدعا علی ہے, ایسے انداز میں بیان نہ کرے. تیسری بات یہ ہے کہ غیر جانبدار رہ کر کے تلطف اور نرمی کے ساتھ مضامین کو پیش کرے, نمبر چار، ترتیب تدریج کا بھی لحاظ رکھا جائے. پانچویں بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ نقلی باتوں کے ساتھ اصلیات کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ نقل یعنی آخرت کی، قیامت کی باتیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل بھی پیش کیے جائے. نمبر چھ، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی باتیں بھی ہو، پچھلی امتوں کی ہلاکت کی باتیں بھی ہو، اس سے بھی تنبیہ ہوتی ہے. نمبر سات، قیامت کا تذکرہ کر کے آخرت کا خوف دلایا جائے. نمبر آٹھ، سابقہ زمانے میں گزرے ہوئے کسی بزرگ کی بات کا تذکرہ کیا جائے، اس سے بھی بڑی تاثیر پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ اس مرد صالح نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا اپنی تقریر کے اندر، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حتى اذا قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. حقیقی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام پہلے ہی آ چکے ہیں. کتنا زمانہ گزر چکا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر میں نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا تھا. من قبل یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی بہت پہلے، بالبینات یوسف علیہ السلام بھی کھلے ہوئے معجزات لے کر کے آئے تھے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تم یوسف علیہ السلام کی لائی ہوئی باتوں کے بارے میں برابر شک میں پڑے ہوئے تھے. یعنی یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو نبی بتلایا، اپنے نبوت پر دلائل پیش کیے، تو تم لوگ ان کی باتوں میں برابر شک میں رہے اور ان کی باتوں کو تم نے قبول نہیں کیا. حتیٰ یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام کی موت ہو گئی، انتقال کر گئے، تو تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسا کہنے لگے کہ اب یوسف علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہیں بھیجیں گے. کیا مطلب ہوا؟ کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یوسف کی نبوت کو مانا نہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بعد یوں کہا کہ اب کوئی نبی آئے گا نہیں، گویا آنے والے نبی کا بھی انکار کر ڈالا. ڈبل ڈبل تم لوگوں نے انکار کیا. یوسف علیہ السلام کا انکار ان کے زمانے میں، اور بعد والے زمانے کے لیے کہا کہ اب اللہ کسی نبی کو بھیجیں گے نہیں، گویا جو بھی آئے گا تم اس کا انکار کرو گے، اس کو نبی تسلیم نہیں کرو گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں. جو آدمی شرک کرنے والا ہو، اسراف کرنے والا ہو اور شک کے اندر پڑا ہوا ہو، اس کے بارے اس کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے گمراہ کر دیا کرتے ہیں. اب یہاں یوسف سے کون مراد؟ چنانچہ ایک قول تو یہی ہے کہ اس سے مشہور پیغمبر حضرت یوسف ابن یعقوب علیہ السلام مراد ہے. پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا اتنی لمبی عمر پائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی انہوں نے دیکھا؟ جیسا کہ خود مفسر کی رائے یہی ہے، عمر الی زمان موسیٰ، یوسف علیہ السلام کو اتنی لمبی عمر ملی کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا. یہ رائے کوئی ٹھیک رائے معلوم نہیں ہوتی، کمزور اور لچر رائے ہے. دوسرے مفسرین نے اس رائے کا انکار کیا ہے. اس لیے کہ سورہ یوسف کے اندر جو واقعات تھے، اس واقعات کی اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا تو انتقال ہو چکا تھا، بہت پہلے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب بنی اسرائیل نکلے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا تابوت ساتھ لے کر کے نکلے ہیں، گویا کہ ان کا تو بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام کی اتنی لمبی عمر ہوئی ہے یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، فرعون کو اتنی لمبی عمر ملی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا، اور حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 460 سال کا فاصلہ ہے. لیکن اس بات پر بھی بعض حضرات نے اشکال کیا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو فرعون تھا اس کا نام، وہ قوم امالقہ میں سے تھا، اس کا نام ولید تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو فرعون تھا اس کا نام ریان تھا، اور قبطی قوم سے تعلق رکھنے والا تھا. اس لیے اس فرعون کو اتنی لمبی عمر ملی ہو یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور یوسف ہے، کوئی یوسف اور ہے. کون سے یوسف؟ یوسف ابن ابراہیم ابن یوسف ابن یعقوب، گویا کہ اللہ کے مشہور نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ پوتے ہوتے ہیں، دوسرے یوسف. یوسف علیہ السلام کے بیٹے کا نام ابراہیم اور ان کے بیٹے کا نام یوسف، اور قدیم زمانے سے آج تک دنیا میں یہ رواج ہے کہ دادا کا نام وہ پوتے کا، اس طریقے سے نام رکھنے کا رواج ہے. تو یہ یوسف ابن ابراہیم ابن یوسف ابن یعقوب کوئی اور نبی ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبطی قوم کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا تھا، اور 20 سال تک وہ ان کے درمیان کے اندر رہے جن کی دعوت دینے کے واسطے. یہ سب توجیحات کرنے کے مقابلے میں بہترین بات یہی ہے کہ بھائی آنے والی نئی نسلوں کو آباء و اجداد کے احوال بیان کر کے ان کو عبرت اور نصیحت کی باتیں کی جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے موجود لوگوں کو قدیم زمانے کے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی بات بیان کر کے عبرت اور نصیحت کی بات کہی جا رہی ہے. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور معجزات کے بارے میں فضول بحث اور جھگڑے کھڑے کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو اللہ کے یہاں سے آئی ہو. کبر مقتن عند اللہ، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی بھاری ہے. وعند الذین آمنوا، ایمان والوں کی یہاں بھی بڑی بھاری ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں ہر تکبر کرنے والے، ہر دادا گیری اور سرکشی کرنے والے آدمیوں کے دلوں کے اوپر. چنانچہ ان کے دلوں کے اوپر ایسی مہر لگ جاتی ہے کہ پھر وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے. اور فرعون کے دل پر جو مہر لگ گئی تھی، اس مہر لگ جانے کی ایک تازہ مثال، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. فرعون اپنے وزیر حامان سے کہنے لگا، حامان ایک اونچی عمارت بناؤ، واضح بلڈنگ بناؤ جس کے ذریعے سے میں آسمان کے راستوں کو پہنچ جاؤں، اسباب السماوات آسمان تک لے جانے والے راستوں کو میں پہنچ جاؤں. فاطلع الى الہ موسیٰ، اور میں آسمان کے اوپر جا کر کے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر کے دیکھوں. وانی لاظنہ کاذبا، مجھے تو لگتا ہے کہ موسیٰ جھوٹے آدمی ہے، پر کوئی خدا نہیں ہے. دیکھو فرعون بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ کوئی بھی آدمی آسمان پہ چڑھ کے جھانک سکتا نہیں، لیکن اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اس نے اس طرح کی باتیں کہی. اور بات کہتے ہیں کہ اس کی عقل ماری گئی تھی, دل پہ مہر لگ گئی تھی, اس لیے اس نے اس طرح کے جملے اپنی زبان سے کہے. اور جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے اسباب خود اختیار کرتا ہے, اور جو ہے خود جو ہے اپنی بیوقوفی کا اظہار کرتا ہے. اذا لم یکن للفتح عون من اللہ, اذا لم یکن عون من اللہ للفتح فاول ما یجنی علیہ جتہادہ, جب کسی کو اللہ کی مدد بند ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کا اجتہاد بیکار ہو جاتا ہے اور وہ اس کی مدد نہیں کرتا ہے. تو فرعون چونکہ اب مرنے والا تھا, ڈوبنے والا تھا, اسی لیے اس کو مغز میں ایسی رائے آئی دماغ میں کہ چلو اونچی عمارت بناؤ اور بنا کے اوپر چڑھو اور چڑھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھو. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ فرعون نے ایسی عمارت بنانا بھی شروع کیا, اور وہ عمارت دیکھو جتنی اونچی عمارت بنانی ہو تو اس کا پایا اتنا مضبوط کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اونچی عمارت کے وزن کو برداشت کرنے لے. اب اتنی اونچی عمارت اس نے بنائی اور اس کا پایا ویسا نہیں ہوگا یا عذاب کے طور پر, تو عمارت دھڑام سے نیچے گر پڑی, ختم ہو گئی. تو فرعون نے حامان سے کہا, حامان ایک اونچا محل بناؤ, اونچی عمارت بناؤ کہ میں اس کے اوپر چڑھ کر کے آسمان کے راستوں کو پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کے دیکھوں. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ موسیٰ جھوٹے آدمی ہیں, نعوذ باللہ. وَقَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ, اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے اس کے برے اعمال کو مزین کر دیا اور وہ جو ہے ہدایت کے راستے سے, وصد عن السبیل, وہ ہدایت کے راستے سے رک گیا. ذمے کے ساتھ ہو تو ہدایت کے راستے سے روک دیا گیا. وما قید فرعون الا فی تباب, اور فرعون نے جو سازش رچی تھی وہ سازش نقصان میں گئی, برباد ہو کے ختم ہو گئی. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد, یہ قائل کون؟ تو بعض حضرات نے اسی مرد مومن کو قائل قرار دیا ہے اور بعض مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا قائل قرار دیا ہے. اور وہ کہنے لگے جو ایمان لا چکے تھے کہ اے میری قوم, تم میری اتباع کرو, میں تم کو رشد اور ہدایت کا راستہ بتلاتا ہوں. سبیل الرشاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ فرعون نے جو اوپر کہا تھا نا, وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, اسی کا یہ جواب ہے کہ نبی کی اتباع کرو تو تم کو رشد کا راستہ ملے گا, فرعون کی اتباع میں نہیں ملے گا. سبیل الرشاد کہتے ہیں جس پر چلنے والا آدمی منزل مقصود کے اوپر پہنچ جائے, اس کو سبیل الرشاد سے تعبیر کیا جاتا ہے. یا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع, اے میری قوم, یہ دنیا کی زندگی تو صرف برتنے کا سامان ہے, تھوڑے دن کی فائدہ اٹھانے کی پونجی ہے. وان الاخره هي دار القرار, اور یقیناً آخرت یہ ہمیشہ ثابت اور باقی رہنے والا گھر ہے. تو اس آخرت میں پہنچنے کے بعد کوئی ادھر ادھر منتقل نہیں ہوگا, کوئی ادھر ادھر پھر کے کہیں جائے گا نہیں. من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلہا ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنہ يرزقون فيها بغير حساب فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. جو آدمی برائی کرے گا تو اس کو اس کی برائی کے برابر ہی سزا ملے گی, اور جو آدمی نیک کام کرے چاہے نیک کام کرنے والا مرد ہوئے یا کوئی عورت ہوئے، شرط اتنی کہ اس کے دل میں ایمان اور یقین ہوئے، تو وہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے یا جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت میں ان کو بے حساب وسیع روزی ملے گی، جس روزی کو حاصل کرنے کے اندر کوئی محنت، مشقت، تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ دنیا کے اندر تو آدمی کوئی بھی چیز لینے جائے تو سمن دینے کا، آخرت کے اندر جو ہے بغیر سمن کے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بہترین نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے یہ مضمون کہ یہ جو قانون ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، یہ تو حساب کے ابتدائی مراحل کا قانون ہے، باقی جب اللہ تعالیٰ حساب کو مکمل فرما دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر اپنی طرف سے ایسی نعمتیں زیادہ عطا فرمائیں گے جس کا کوئی حساب اور محاسبہ نہیں ہوگا، جس کو آدمی گنتی کے اندر بھی لا سکتا نہیں ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا؟ یہ مرد مومن کا یہ جملہ ہے نا، یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی عقل اور سمجھ کے خلاف کیوں عادت بنا رہے ہو؟ میں تم کو صحیح بات کہہ رہا ہوں، تم اپنی عقل اور سمجھ کے خلاف کام کرتے ہو۔ اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں؟ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھ کو جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تدعونی لأكفر باللہ، تم مجھے بلاتے ہو کہ میں بھی اللہ کے ساتھ کفر کرنے لگوں، وأشرک بھی میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگوں، ما لیس لی بہ علم، جس چیز کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تم کو بلاتا ہوں بڑے زبردست اللہ کی طرف، جو اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ، یقینی بات یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو، جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس دعوت کو ماننے کے قابل نہیں ہے، وہ دعوت قبول کرنے کے قابل نہیں ہے، نہ تو دنیا میں نہ تو آخرت کے اندر۔ یعنی یہ جس بتوں کی عبادت کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو، ان بتوں کی سفارش دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی اور آخرت کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور بعض نے اس کا مطلب یوں بیان کیا کہ یہ بت اپنے معبود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں، نہ تو اپنی عبادت کی کسی کو دعوت دیتے ہیں، بلکہ آخرت کے اندر یہ بت برات کا اعلان کریں گے کہ ہم نے ہی تھوڑا تم کو اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا تھا، تو تم فضول اس طریقے سے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو۔ اب دیکھو یہاں ایک کتابت کی بات ہے، انما تدعوننی الیہ، تو اس سلسلے کے اندر ما اس میں موصول بمعنی الذی ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو کتابت میں ان لکھتے اور ما الگ سے لکھتے، لیکن اس عربیت کے قانون کے خلاف اس کو ما کو ان کے ساتھ جوڑ کر کے لکھا گیا مصحف عثمانی کی اتباع کے اندر، کہ مصحف عثمانی کے اندر اسی طریقے سے اس آیت کریمہ کی کتابت آئی ہوئی ہے، اس کی اتباع یہاں پر کی گئی۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، کہ ان بتوں کی دعوت نہ تو دنیا میں نہ تو آخرت میں فائدہ مند ہے، وَأَنَّ مَرَدَّنَا، اور یقیناً ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہوگا۔ یہ جو بات کہی گئی کہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، یہ بتوں کے بارے میں، اور پھر نتیجہ کہ ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسراف کرنے والے وہی دوزخی لوگ ہیں۔ اسراف کرنے والے سے مراد اور شرک کرنے والے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, اے میری قوم کے لوگوں, ابھی جو میں تم کو کہہ رہا ہوں نا, ایک وقت آئے گا تم یاد کرو گے. ابھی تمہاری عقل میں میری بات نہیں آتی, تم نہیں سمجھ رہے ہو میری بات کو, دھیان نہیں دے رہے ہو, لیکن ایک وقت آئے گا تب یاد کرو گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا بہت صحیح اور بہت اچھا کہا تھا. تم ایک وقت کے اوپر یاد کرو گے. فَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اور میں اپنا معاملہ اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طریقے سے دیکھنے والے ہیں. یہ عام ضابطہ ہے. کوئی بھی آدمی اپنے مخلص ناصح کی نصیحت کو نہ قبول کرے تو جب حالات آتے تب یاد آتا ہے کہ ہائے ہائے استاد نے بہت اچھی بات کہی تھی, خطیب صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی, میں عمل کرتا تو ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا. لیکن پھر اس وقت افسوس کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, ابھی جو بات میں تم کو کہہ رہا ہوں بھلے ابھی تم دھیان نہ دو لیکن وقت آئے گا تب یاد کرو گے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتُ مَا مَكَرُوا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا, اس مرد مومن کو بچا لیا ان دشمنوں نے جو سازشیں کی تھی ان تمام کی برائی سے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. کیسے بچا لیا؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کے تنگ کرنے سے وہ مرد مومن آبادی کو چھوڑ کر کے پہاڑیوں میں چلے گئے. فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کے لیے 2000 آدمی بھیجے کہ جاؤ وہ صوفی کہاں چلا گیا, پکڑ لو اس کو قتل کرو. تو دیکھا کہ وہ صوفی جی تو بھاگ کر کے پہاڑیوں میں ایک جگہ نماز پڑھنے کے اندر مشغول ہیں اور جنگلی درندے ان کے چاروں طرف بیٹھ کر کے ان کی حفاظت کر رہے. تو جب یہ فرعونی سپاہی گئے تو ان جنگلی درندوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور بہت سے فرعونی سپاہیوں کو مار ڈالا. کچھ فرعونی سپاہی جو بچ کے آ گئے ان کو فرعون نے مار ڈالا کہ میں نے تم کو حکم دے کے بھیجا تھا کہ جاؤ اس کو پکڑ کے مار ڈالو, تم نے کیوں نہیں مارا, کیوں واپس آئے؟ پھر باقی کو فرعون نے مار ڈالا. باقی اس مرد صالح کو اللہ تعالیٰ نے غرق کے عذاب سے بچا لیا. پوری قوم فرعون کے اوپر جو عذاب آیا اس عذاب سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ, اور فرعونیوں کے اوپر برا عذاب اترا, الٹ پڑا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر کے ختم کر دیا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, جہنم کی آگ کے اوپر وہ لوگ پیش کیے جاتے ہیں, جہنم کی آگ کے اوپر وہ لوگ پیش کیے جاتے ہیں, کب؟ صبح اور شام. روزانہ جہنم کی آگ ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے. چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ فرعون کی قوم کے کافر لوگوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے کالے رنگ کے پرندوں کے پوتوں میں رکھ دیا. اور یہ عام ہے, صرف فرعونی کفار نہیں, تمام کفار کے بارے میں کہ جتنے بھی کفار ہیں ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ کالے رنگ کے پرندوں کے پوتوں میں کر دیتے ہیں برزخی زندگی کے اندر. قیامت کے بعد عذاب ہوگا لیکن موت سے قیامت تک کے لیے. اور پھر روزانہ صبح شام 2 مرتبہ ان کو جہنم کا عذاب بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ عذاب ہے جس میں تم کو مرنے کے بعد داخل ہونا ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ صبح شام سے مراد ہے ہر وقت, کہ ہر وقت فرعونیوں کو جہنم کا عذاب بتایا جاتا ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ ہے جس کے اندر تم سب لوگوں کو جلنے کے لیے داخل کیا جائے گا. چنانچہ قرآن مجید کی اس آیت سے عذاب قبر کے حق ہونے کا اس بات ہوتا ہے. چونکہ یہاں کیا فرمایا کہ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ, فرعونیوں کے اوپر جو غرق کا عذاب آیا وہ بیان ہوا. پھر آگے قیامت کا عذاب آ رہا ہے, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اس میں قیامت کا, تو یہ جو درمیان میں آیا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا, یقیناً وہ برزخ اور قبر والا عذاب آیا. اس لیے قبر کے عذاب کا اس بات گویا کہ اس آیت کریمہ سے ہو رہا ہے. یہاں یہ بات دھیان رکھنی چاہیے کہ روایتوں سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ مکی زندگی کے اندر بتایا نہیں گیا تھا کہ مسلمانوں کو بھی عذاب جہنم کے قبر کے اندر عذاب ہوگا, بلکہ مکی زندگی کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ایسی بات معلوم تھی کہ صرف یہودیوں اور کافروں کو قبر میں عذاب ہوگا. پھر مدنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ مسلمانوں کو بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ سوال کرنے کے لیے آئی. حضرت عائشہ نے صدقے کے اندر کچھ دیا تو اس پر اس یہودیہ عورت نے جو ہے دعا دی حضرت عائشہ کو کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب قبر سے بچا لے لے. تو حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مسلمان یہود جھوٹ بولتے ہیں, قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا. اس واقعے کے چند دن گزرنے کے بعد ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کر کے بتلایا بلند آواز سے کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو. دونوں روایت کا حاصل کیا, پہلے حضور کو مکی دور میں اور مدنی ابتدائی دور میں یہی بات بتا معلوم تھی کہ صرف یہود کافر مشرکوں کو عذاب قبر ہوگا. بعد میں چل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ نہیں, مسلمان نافرمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں قبر کے اندر عذاب ہوگا. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فرعونیوں کے لیے جو عذاب قبر کا ثبوت ہوتا ہے اس آیت سے یعرضون علیہا سے, تو اس سے دوسروں کے لیے عذاب کی نفی ہوتی نہیں ہے. اور اس کے اوپر بعض حضرات اشکال یہ کرتے ہیں کہ بھائی عذاب قبر کیسے ہوگا, اس لیے کہ ہم بعض مرتبہ مردوں کو دیکھتے ہیں کئی کئی دنوں تک قانونی ضرورت سے مردوں کو رہنے دیا جاتا ہے, بعض مرتبہ لاشوں کو سال سال دو دو سال پانچ پانچ سال رہنے دیتے ہیں فروزن کر کے, تو اس پر تو کچھ عذاب کے آثار نظر نہیں آتے. تو بات یہ ہے کہ یہ عذاب کا تعلق عالم روحانیت کے ساتھ ہے. جیسے کہ ہم لوگ بیٹھے ہیں, آپ مطالعہ کر رہے ہیں رات کو اور آپ کا ساتھی آپ کے بازو کے اندر محض خواب ہو گیا, میٹھی نیند سو گیا. اب وہ نیند کی حالت کے اندر کوئی بھیانک مناظر دیکھے, تکلیف دہ چیزیں دیکھے, حالانکہ وہ آپ کے بازو میں آرام سے سو رہا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ تو میٹھی نیند سو رہا ہے, حالانکہ وہ خواب کے اندر برے برے خواب دیکھ رہا ہے, بری تکلیف دیکھ رہا ہے, تو بازو میں بیٹھنے والے تک کو پتہ نہیں چلتا, کچھ اس کے بدن کے اوپر ظاہری طور پر بھی محسوس نہیں ہوتا, لیکن خواب میں جب ایسی چیزیں دیکھتا ہے تو اس کی روح پریشان ہوتی ہے, وہ جو ہے بہت جو ہے الجھن میں آ جاتا ہے. اس طریقے سے عذاب قبر ہوگا عالم روحانیت کی طرح, خواب کے عالم کی طرح. تو اسی کو باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو اردون علیہ غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة, اور جب قیامت قائم ہوگی تو فرعونیوں کو کہا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون, اے فرعونی لوگ اشد العذاب سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, جب کافی لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو آپس میں بحث و مباحثہ کریں گے, کون بحث کرے گا؟ عوام اور لیڈر. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ, کمزور لوگ کہیں گے, کمزور سے مراد عوام, بِالَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, متکبروں سے, لیڈروں گیڈروں سے, اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, ہم تمہاری دنیا میں اتباع اور پیروی کرتے تھے, فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار, کیا تم ہم کو آگ کے عذاب سے کچھ بچا لو گے؟ ہم سے آپ کا عذاب کچھ دور کرو گے؟ یہ کہیں گے عوام اپنے لیڈروں سے. قال الذين استكبروا انا كل فيها, تو بڑے لیڈر کہیں گے جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے, بھائی کچھ تو کیا, ہم سب یہاں ہیں اور جو یہاں ہیں سب مشترک ہے, کوئی کسی کو کچھ بھی عذاب سے بچا نہیں سکتا. ان اللہ قد حکم بین العباد, یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گے, مومنوں کو جنت میں, کافروں کو آگ میں داخل کریں گے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم, اور جو جہنمی لوگ آگ میں پڑے ہوئے ہیں وہ لمبا زمانہ گزرنے کے اوپر کہیں گے جہنم کے داروغے مالک سے, ادعوا ربکم, آپ اپنے رب کو کہو, یخفف عنا یوما من العذاب, ایک دن قدر ہمارے اوپر عذاب کو ہلکا کر دے, تبھی تو چھٹی ملے عذاب سے. تو روز عذاب, روز عذاب, ہمیشہ عذاب, ایک دن کی مقدار ذرا عذاب سے ہم کو چھٹی مل جائے. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات, تو جہنم کے اوپر نگران فرشتے کہیں گے, پیچھے 19 ہے, علیہا 19, کیا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات, کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول کھلے ہوئے معجزات لے کر نہیں آئے تھے جن کو اللہ نے تمہارے پاس بھیجا تھا؟ قالوا بلا, سب کافی دھیرے سے کہیں گے آئے تو تھے لیکن ہم نے مانا نہیں تھا. قالوا فادعوا, تو جہنم کے داروں کے کہیں گے کہ پکارو, آواز دو, درخواست کرو, پھر بھی تم لوگوں کی پکار اور درخواست قبول نہیں کی جائے گی. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, کافروں کا پکارنا, درخواست کرنا, عذاب کی تخفیف کی سفارش کرنا, یہ سب بیکار ہوگا, اس کا کوئی فائدہ آخرت کے اندر نہیں ہوگا. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, باری تعالیٰ فرماتے کہ ہم ضرور ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے, رسولوں کے ساتھ ایمان والوں کی مدد کریں گے, دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے, اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی مدد کریں گے. گواہ کھڑے ہونے سے مراد ملائکہ کی شہادت ہے, اور بعض نے نبیوں کی شہادت کو بھی مراد لیا ہے. اب اس آیت میں کیا کہا گیا کہ رسولوں کو اور ایمان والوں کی دنیا میں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے, حالانکہ دنیا میں ہم ذرا الٹا دیکھتے ہیں کہ مسلمان بہت پریشان رہتے ہیں, کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا. تو حضرات مفسرین نے آیت کی مختلف توجیحات کی ہے. نمبر 1, امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لنم شروع یہ بدلہ اور انتقام کے معنی کے اندر ہے. اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ نبیوں اور ایمان والوں کو جو لوگ ستاتے اور پریشان کرتے ہیں ہم ان سے ضرور انتقام اور بدلہ لیں گے. ایک بات. نمبر 2, بعض مرتبہ کافر شرارت کر جاتے ہیں لیکن شرارت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لیتے ہیں, جیسے کہ حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 70,000 لوگوں کو بعد میں قتل کیا. تو گویا کہ پہلے وہ لوگ ستا لیتے ہیں, بعد میں ان ستانے والوں کو اللہ سزا دیتے ہیں. نمبر 3, یہ حکم اکثریت کے اعتبار سے کہ اکثر نبیوں اور اکثر ایمان والوں کی ہم مدد کرتے ہی ہیں, لیکن اگر بعض کی مدد نہ ہو تو اس سے کوئی اشکال لازم آئے گا نہیں. نمبر 4, بعض مرتبہ کسی نبی کے اوپر کوئی دشمن غالب آ جائے یہ اشکال کرنے کی چیز نہیں ہے. نمبر 5, بعض مرتبہ ابتداء کافروں کا غلبہ ہم کو نظر آتا ہے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور نبیوں کو غالب کر دیتے ہیں. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لنن شروع کا مطلب غلبہ دینے سے کیا ہے، کہ ہم رسولوں کو اور ایمان والوں کو غلبہ دیتے رہتے ہیں، چاہے ابتداء نافرمانوں کا غلبہ نظر آئے لیکن امتحان ہم رسولوں کو غالب کر کے رہیں گے، نبیوں کو غالب کر کے رہیں گے. اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ جس مقصد کو لے کر کے، جس دینی مقصد کو لے کر کے نبی اور ایمان والے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اس مقصد میں ان کی مدد کر کے رہتے ہیں اور ان کا بول بالا ہوتا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں. لہذا کوئی بھی دینی مقصد لے کے اٹھو کہ بھائی ہمیں یہ اصلاحی کام کرنا ہے، یہ امر بالمعروف نہیں ہے نیل منکر کا کام کرنا ہے، اس میں اللہ کی مدد آئے گی. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا تَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ، قیامت کے دن ظالموں کو ان کے بہانے کام نہیں آئیں گے، ان کے عذر بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کافروں پر لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے اندر ان کے لیے آخرت میں عذاب سے بھرا ہوا بہت برا گھر ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اور پکی بات یہ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، یعنی تورات جو ہدایت نامہ کی، اور معجزات کی جو ہدایت کے ذریعے ذرائع تھے. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب تورات کا مالک بنایا. جب تک موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے بن تورات کی تبلیغ کرتے رہے، انتقال کے بعد پھر ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا. ہدوں و ذکرا، جو تورات کتاب ہدایت تھی، و ذکرا نصیحت کی، لیولی الالباب عقل مندوں کے واسطے. فاصبر ان وعد اللہ حق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دشمن آپ کی بات نہ مانے تو آپ گھبرا نہ جائیں، آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے مدد کا، وہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا. فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک، آپ اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کیجیے. نبی تو معصوم ہوتے ہیں لیکن نبی کو حکم دے کر امت کو تعلیم دینا مقصود ہے. اے امت محمدیہ کے لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے بنو. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ واستغفر لذنبک، یعنی اے نبی آپ اپنی امت کے لیے استغفار کیجیے. اور تیسرا مطلب یہ لیا گیا کہ بشری تقاضے سے کچھ چک چاک ہو جائے تو اس پر آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، کیونکہ بشری تقاضے سے بعض مرتبہ خلاف اولا کام بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر استغفار کیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ نے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. بالعشی والابکار، شام اور صبح. بعض مفسرین نے اس کے پانچوں نماز کے اوپر استدلال کیا ہے. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یقیناً جو لوگ ہماری آیتوں میں یعنی قرآن کے اندر بحث کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو ان کے پاس کہیں سے پہنچی ہو، یہ بحث کیوں کرتے ہیں؟ ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، بڑائی ان کے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے. ما ہم ببالغی وما ہم ببالغی، اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ بعض کافروں کی عادت یہ ہے کہ وہ حق میں، قرآن میں، دین میں، شریعت میں بے سند باتیں نکال کر کے جھگڑے کھڑے کرتے ہیں اور حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اپنے باطل اشکال کے اوپر، بس تکبر ہے ان کے دل میں، غرور ہے کہ اگر وہ دینداری والے بن جائے تو ان کو نبی کے سامنے جھکنا پڑے گا، شرعی اطاعت تسلیم کرنا پڑے گا، نبی کی بات ماننی پڑے گی، اور ان کو بھاری لگتا ہے کہ ہم نبی کی بات مانیں، نہیں مانتے ہم لوگ، بس کسی کی بھی نہیں کہ کسی نبی کی یا نبی کے جانشین کی بات ماننی پڑے گی، اس کبر کے اندر وہ لوگ جو ہے دین کے اندر فضول شبہات کھڑے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کا کبر انسان کے لیے بہت مضر ہے۔ فاستعذ باللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے ان کافروں کے شر سے، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کافروں کی بات کو سننے والے، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کافروں کی بات کو سننے والے اور ان کے حالات کو دیکھنے والے ہیں۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ فاستعذ باللہ سے دجال مراد ہے، پھر وہ اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا کہ دجال یہ ہمارے بڑے ہیں، جب وہ نکلیں گے تو پوری زمین کے اوپر وہ قابض ہو جائیں گے، اور ہم یہودیوں کو وہ کہتے تھے کہ عزت دلوائیں گے، اونچا مقام دلوائیں گے، وہ ہمارے لیے سلامتی کے بادشاہ ہوں گے۔ آج بھی یہود دجال کو ملک السلام کہتے ہیں، سلامتی کا بادشاہ، تو اس کے آنے کے اوپر یہودیوں کو عالمی اونچا مقام ہوگا، یہودی حکومت قائم ہوگی اور ساری دنیا ان کی محکوم بنے گی۔ جب یہ بات آئی تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، آپ دجال کے فتنے سے حفاظت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ بس اس ایک آیت کے اندر دجال کی طرف اشارہ نکلتا ہے، آج بھی وہ لوگ انتظار میں ہیں دجال کے کہ وہ آوے، اس کے لیے محل بھی انہوں نے بنا لیا اور اس کے لیے تمام تیاریاں انہوں نے کر ڈالی۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کا بنانا زیادہ بھاری معاملہ تھا لوگوں کو پیدا کرنے سے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعنی کیا کہ دیکھو، تم انسان ایک مرتبہ پیدا کر دیے گئے، اب تم کو دوبارہ پیدا کرنا تو ایک دم آسان، اگر کوئی مشکل چیز ہوتی، اتنے بڑے آسمان اور زمین کا بنانا کوئی مشکل چیز ہوتی، لیکن اتنے بڑے آسمان اور زمین کا بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، تو تم کو دوبارہ زندہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ باس بادل موت کے اوپر استدلال ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ حقیقت کو جانتے نہیں۔ وما يستوي الأعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اندھا جاہل، دیکھنے والا عالم، اندھا کافر، دیکھنے والا مومن، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وللذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، وللمسیء، اور برا کام کرنے والے، برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی مومن ہے اور نیک اعمال کرتا ہے اور دوسرا برا اور گندا ہے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما یتذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، دیکھو بھائی، قیامت تو یقیناً آنے ہی والی ہے، اس کے آنے کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس قیامت کے اوپر ایمان لاتے نہیں ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، اور تمہارے رب نے تم کو فرمایا ہے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا. دیکھو ادعونی کا معنی تو ہوتا ہے رب کو پکارنے کے, لیکن مفسر نے اس کا ترجمہ کیا عبادت سے. یہ ادعونی کا مجازی معنی ہے پکار عبادت کرنا, ورنہ حقیقی معنی کیا پکارنا, کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار اور دعا کو قبول کر لوں گا. اور مفسر نے مجازی معنی یہ نکالا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہاری عبادت کو قبول کر کے ثواب دوں گا. یقیناً جو لوگ میری عبادت سے مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ دعا کا لفظی معنی ہے پکارنا, اور عام طور پر ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں جب انسان کسی حاجت اور ضرورت کے وقت پر اللہ کو پکارے, اس کے لیے دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ورنہ لفظی معنی تو لفظ سے پکارنے کے, لیکن ہمارے محاورے کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے جب کسی حاجت اور ضرورت کے لیے آدمی پکارتا ہے تو. کبھی کبھی مطلقاً اللہ کے ذکر کو بھی دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسی لیے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادة, دعا وہی عبادت ہے. یعنی دعا یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے, اور الٹا بھی کہ عبادت وہ ایک طرح کی دعا ہے. تو حدیث میں ان الدعاء هو العبادة کا لفظ آیا ہے. حضرات محدثین نے اس کی شرح یہ کی کہ ہر دعا عبادت ہے, ہر عبادت دعا ہے. اسی لیے کہ عبادت کہتے ہیں کسی کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی اختیار کرنا, کسی کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی اختیار کرنا اس کو عبادت کہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج سمجھ کر اس کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ بھی انتہائی عاجزی اور تذلل کہلاتا ہے, اور وہی دعا کا مفہوم اور حاصل ہے, نتیجہ ہے اس دعا کا. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تین ایسی چیزیں عطا فرمائی جو ان سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی. کنتم خیر امہ کی تفسیر میں کام آئے گا. نمبر ایک, پچھلے زمانے کے اندر ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تم اپنی امت کے اوپر گواہ رہنا. پچھلی امتوں کو اللہ نے گواہ نہیں بنایا, پچھلے نبیوں کو گواہ بنایا, جبکہ امت محمدیہ کی خصوصیت یہ کہ اللہ نے اس امت کو بھی گواہ بنایا. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو پچھلی امتوں کو اللہ نے گواہ نہیں بنایا, صرف پچھلے نبیوں کو گواہ بنایا, جبکہ اس امت کے نبی کو بھی اللہ نے گواہ بنایا اور اس امت کو بھی اللہ نے گواہ بنایا. نمبر دو, پچھلے نبیوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. امتوں کو تو یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں, جو قانون آئے اس کے اوپر عمل کرنے ہی کرنے کا, چاہے مشکل احکام ہو, ناپاک جگہ کو کاٹ ڈالنے کی, کپڑا کاٹ ڈالنے کا, دھونے سے پاک نہیں ہوگا, توبہ کا طریقہ اپنے آپ کو قتل کرو, فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم, بہت سخت مصیبت بھرے احکام پچھلی امت کو دیے. اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو یہ فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج, تمہارے لیے دین میں کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی. پچھلی امتوں کو کیسے سخت احکام دیے گئے, فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم جیسے, اور اس امت کے لیے عام وما جعل علیکم فی الدین من حرج. نمبر تین, ہر نبی کو اللہ کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. امتوں کو یہ وعدہ اللہ نے نہیں کیا, صرف امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا.
فرمایا ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا. یہ امت محمدیہ کے خصوصیات میں سے ہیں. حاجت دنیاویہ ہو حاجت اخرویہ ہو, انسان اپنے رب سے اپنی تمام حاجتوں کو مانگے. حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. البتہ دعا کے قبولیت کے چند شرائط رکھے گئے. ایک تو حرام غذا کپڑا پینا کھانا نہ ہو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بہت سی مرتبہ بندہ کہتا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ میری دعا قبول فرما لیجیے, جواب ملتا ہے کہ کہاں سے تیری دعا قبول ہو, تیرا کھانا پینا پہننا حرام, پھر ہم کیسے تیری دعا کو قبول کریں گے. نمبر دو, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان قطع رحمی کی دعا کرتا ہے. حدیث میں قطع رحمی کی دعا کرنے سے منع کیا گیا, وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے, صلہ رحمی کی دعا کرو. نمبر تین, آدمی جب دعا کرے تو دل میں غیر اللہ نہ آئے, دل سے زبان سے ذہن سے سوچ کے ہر اعتبار سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا کرے, وہ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو ہی جاتی ہے. اسی طریقے سے انسان اپنی دعا کو موقت نہ بنا دے رہے کہ اللہ آج شام تک میں تندوری چکن کھانی ہے مجھے کھلا دیجیے, ایسی موقت فکس نہ کر ڈالے. ہو سکتا ہے آپ کے جسم کے اعتبار سے آج شام تک تندوری چکن مزیر ہو, آپ کے لیے مناسب جو ہے دوسری کوئی آئٹم ہو, ایسی موقت کر کے نہیں مانگنے کی اللہ تعالیٰ سے. خدا کو فکس ٹائم نہیں دینے کا کہ اتنے وقت میں آپ پورا کر ہی ڈالیے, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور بعض مرتبہ انسان اپنی زبان سے ایسے جملے بولتا ہے دیکھو نہیں مانگتا ہوں اللہ قبول ہی نہیں کرتے, تو یہ چیز بھی اللہ کی شان کے اندر مناسب نہیں ہے. بعض مرتبہ دعا کی قبولیت مؤخر کر دی جاتی ہے, اس میں بھی انسان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جو نعمت جس وقت پر آپ کے لیے مفید ہوگی وہ نعمت اس وقت پر ملے گی, ابھی ہر نعمت مانگنے کا وقت نہیں ہے. ابھی جو ہے علم والی نعمت مانگنے کا زمانہ ہے, عمل والی بعد میں جو ہے دوسری نعمتیں مانگنے کا وقت آئے گا. اسی طریقے سے انسان جو ہے اپنے دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھے, بغیر یقین کے دچو پچو دعا کہ اللہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے, قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے, دیں گے کہ نہیں دیں گے, ایسی دعا اللہ تعالیٰ کی یہاں نہیں چلتی, یقین والی چلتی ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں. ان الذين يستكبرون عن عبادتي, جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, یعنی دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں اللہ سے مانگنے کی, میرے پاس کیا کمی ہے کہ میں اللہ سے مانگنے جاؤں, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. یہ مانگو اللہ سے کہ اللہ سبق میں نیند نہ آئے. سید خلون جہنم داخرین, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ اس کا مطلب بیان کیا, وحدونی, تم میری توحید کو اختیار کرو, اغفر لکم, میں تمہاری گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دیں گے.